اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم لیکچر نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے کن فیکون، صفحہ نمبر ہے 75۔ علم روحانیت کا پورا احاطہ کرنے کے لیے، اور پورا احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کا جتنا علم دیا ہے، جتنا ہے نہیں، جتنا انسان کو دیا ہے اس کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ تو اس کا پورا احاطہ کرنے کے لیے تین اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں، تین اصطلاحیں یعنی کہ تین ٹرمز کو یوز کیا گیا ہے۔ اور وہ تین ٹرمز کیا ہیں، یعنی سارا نالج جو ہے وہ تین ٹرمز میں کیسے سم اپ کیا گیا ہے، کہ تدلہ، ابداع اور خلق۔ تدلہ میں نے عرض کیا تھا کہ نیچے جھکنے کو یا نیچے بینڈ ہونے کو یا کسی چیز کی طرف جھکنے کو۔ ابداع کہتے ہیں، یہ اسی سے لفظ ہے، کسی چیز کی ابتدا ہونا۔ اور خلق، خلق کیا ہے، یہ تخلیقی نظام ہے، یعنی کہ کوئی چیز جب اس کے تقاضے اور اس کا پرپز آپس میں باندھ دیا جاتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ لفظ خلق پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی لیکن اس کے بعد، تو فی الحال تو اتنا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ تین اصطلاحات جو ہیں کہ تدلہ، ابدا اور خلق۔ تدلہ اس میں اطلاقیہ کی صفت ہے، اب یہ دیکھیں اسماء اطلاقیہ کی صفت کا نام تدلہ ہے، اور ابدا جو ہے یہ اسم عینیہ کی صفت، یعنی اس کا نام اس لیے الگ رکھا گیا کہ اسماء عینیہ کی صفت، یعنی جب اسم اطلاقیہ سے نزول کر کے عینیہ کی سطح پہ آیا اور عینیہ سے وہ کونیہ کی سطح پہ آیا تو ساتھ ساتھ ان صفات کی ورکنگ بدل رہی ہے۔ تو پہلے درجے کی ورکنگ کو تدلہ کہا، دوسرے درجے کی ورکنگ کو ابداع کہا، اور تیسرے درجے کی ورکنگ کو خلق کہا۔ یہاں سے تخلیقی نظام شروع ہوتا ہے، اور اسی کو اس میں کونیہ کی صفت کہا گیا، یعنی کہ اسماء کونیہ جو ہیں، کونیہ کی درجے پہ یہ کن کہنے کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہے۔ اور اصل میں کیا ہو رہا ہے، جملہ دھیان سے سن لیں، تقاضے اور مقاصد مل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے آپ ایک گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی میں کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، اسے پیٹرول چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے آئل چاہیے، اسے بریک آئل بھی چاہیے۔ تو یہ تقاضے ہیں اس کے، یہ تقاضے پورے ہوں گے تو وہ مقصد جس کے لیے اس کو بنایا گیا گاڑی کو، وہ حاصل ہو سکے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر کچھ تقاضے رکھے ہیں اور کچھ مقاصد ہیں، ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے تخلیق۔ یہ آگے آئے گی وہ زیادہ وضاحت وہاں پہ۔ اب اس میں کونیہ جب اپنی صفات میں مظہر بنتا ہے، یعنی اس میں کونیہ، یعنی جب خلق کے درجے پہ آ جاتا ہے تو وہ مظہر بن جاتا ہے، یا اس میں کونیہ کی صفات مظاہراتی خد و خال اختیار کر لیتی ہیں۔ مظاہراتی یعنی ان کا اظہار ہوتا ہے یا وہ سامنے آ جاتے ہیں، مظاہرہ ہونے لگتا ہے۔ ان مظاہراتی خد و خال کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کو تدبیر کا نام دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تدبیر۔ تدبیر تدبر سے بھی، یہ لفظ تدبر سے ہے، اور تدبر کا مطلب ہی ہے کہ چیزوں کو ترتیب سے آرگنائز کر دیا جائے، کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ ہم دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کی تدبیر کی جاتی ہے۔ تو یہ گویا چار چیزیں بن گئیں، دوبارہ چار چیزوں پہ آ گئے اب۔ تدلہ جس کو اس میں طلاقیہ کہا، ابدا جسے اس میں عینیہ کہا، اور خلق جسے اس میں کونیہ کہا، اور تدبیر یہ جداگانہ مظاہراتی خد و خال بن گئے۔ یعنی پہلے اب تدلہ، ابدا اور خلق آپس میں مرج ہو گئے، اور پھر چیزوں کی ترتیب بن گئی تو چیز کا ایک مظاہراتی خد و خال وجود میں آ گیا۔ اب اس بات کی تشریح فرماتے ہوئے حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم تین تنزلات پر قائم ہے. یہ تینوں تنزلات ہیں اصل میں، تدلہ، ابدا اور خلق. جب ہم اسم رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی ان تین صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہمہ وقت ہر آن جاری و ساری ہیں. لیکن ان صفات کا علم صرف انسان اور جنات کو دیا گیا. یہ دوبارہ سن لیں کہ یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہمہ وقت یعنی ہر وقت اور ہر آن یعنی ہر سیکنڈ جاری ہیں، لیکن ان صفات کا علم صرف انسان اور جنات کو دیا گیا. علم الاسماء آدم کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور نائب اپنے مطلب سربراہ کے اختیارات استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اختیارات کا استعمال اس وقت ممکن ہے جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت ہو، پتا تو ہو کہ کیا قوانین ہے. اب قانون کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو، لاز کو ہم قوانین کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بھئی ہمارے یہاں قوانین سے مراد ہے بڑے کی مرضی، آپ دیکھیں اپنے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر میرے والد صاحب کسی کے آنے پہ پابندی عائد کر دیں تو کیا وہ شخص داخل ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں؟ تو دی آنسر از نو. تو گویا یہ جتنے قوانین ہیں کائناتی قوانین، یہ اللہ کی مرضی پہ ہیں. اللہ چاہتا ہے اس طرح سے، لہذا یہ قانون بن گیا. جو وہ چاہتا ہے وہی قانون ہے. جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت ہو، اب یہ لفظ واقف ہونا یہ وقف سے ہے، وقفہ لینا، رکنا، ٹھہر کے جائزہ لینا، کسی بات پہ قیام مطلب ذہن کا رکنا اور ٹھہر کر اس کی گہرائی میں اترنا، تو یہ ہے کہ قوانین سے واقفیت ہو. اب اس میں اطلاقیہ، اس میں عینیہ اور اس میں کونیہ کے درجے کے علوم کو جاننے والا بندہ کو، جاننے والے بندہ کو اللہ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ شریک ہونا دیکھیں کیا آ گیا. یہ جملہ دراصل حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نظام تکوین کا حصہ بن جائیں، پارٹیسپیٹ ان دی کنگڈم آف گاڈ، بی دا پارٹ آف دا کنگڈم آف گاڈ. یہ الفاظ تھے شاید، اب میں ایگزیکٹ یاد نہیں کر پا رہا حضرت عیسیٰ کے. اب اسم رحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعلق تخلیقی امور سے ہے، اور تخلیقی امور میں زندگی اور موت کے دونوں شعبے آ جاتے ہیں. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو دراصل وہ ایک زون سے نکل کر دوسرے زون میں پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جب عالم ناسوت میں مرتا ہے تو عالم عراف میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ازل سے ابد تک موت اور زیست کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہم برزخ میں مرے تو عالم ناسوت میں پیدا ہوئے، عالم ناسوت میں مریں گے تو عالم عراف میں پیدا ہو جائیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی. اب قرآن پاک میں جہاں حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ذکر آیا ہے، وہاں اس میں رحیم کی تینوں صفات کی طرف اشارہ ہے، اور اسم کے تیسرے تنزل یعنی اس میں کونیہ کی صفت کے مظہر کو روح پھونکنے کا نام دیا ہے. یہ روح پھونکنے کا اصل میں تیسرے تنزل میں وقوع پذیر ہوگا کہ اس کا عملی شکل یہ بنتی ہے. تو اس میں اطلاقیہ، اب دیکھیے واپس انہیں تین چیزوں سے جوڑ رہا ہے، انسان کے ثابتہ کو حاصل ہے جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ اس میں رحیم کی صفت تدلہ کو جان لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وصف سے مردوں کو زندہ کرنے یا کسی شے کو تخلیق کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے. آگے وہ دیتا ہے یا نہیں, یہ آگے حالات اور واقعات اور وہ قوانین کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے قانون اسے اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں. اگر کوئی انسان اس میں رحیم کی صفت کا استعمال کرنا چاہے تو اسے روح اعظم, روح انسانی اور روح حیوانی میں مراقبے کے ذریعے فکر کو مستحکم کرنا ہوگا. اور جب سالک اس میں رحیم کی صفات کا مراقبہ کرتا ہے تو اس میں رحیم کی صفات تجلی بن کر اس کی روح اعظم میں سے روح اعظم میں منتقل ہوتی ہیں, اور وہاں سے منتقل ہو کر روح انسانی میں, اور پھر روح انسانی سے منتقل ہو کر روح حیوانی میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہ صفات جب وہ کسی مردہ جسم کو منتقل کر دی جاتی ہیں تو وہ مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے. ساتھ میں میکانزم بھی بتا دیا, یعنی تھیوریٹیکلی. پریکٹیکلی کرنے میں بہت فاصلہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہوں لیکن اس کا ذہن ہی نہ بن رہا ڈاکٹر بننے کو, تو پہلے اس کو اناٹومی اور ہائیجین اور اس پہ لیکچر دیے جائیں کہ اس کا ذہن بن جائے. جب وہ ذہن بن جاتا ہے تب اس کو اناٹومی اور پھر وہ ڈائسیکشن کر کے تو ایک ایک رگ دکھائی جائے اور ایک ایک ہڈی دکھائی جائے, اور پھر اس کے نام اس کو ازبر کرائے جائیں, اور پھر اس کو بتایا جائے کہ کس رگ کو کہاں سے کیسے کاٹنا ہے, تو کس طرح سے کس رگ کو کیسے جوڑیں گے تو یہ بائی پاس کا آپریشن ہو جائے گا. تو یہ ایک ذہن سازی کے لیے کاوش کی جا رہی ہے کہ حضور مرشد کریم نے پہلے اس کو سبکن سبکن کلاسیں لے کر پڑھایا, پھر اسے کتاب کی شکل میں کمپائل کر دیا, اور پھر ہم سب کے اندر یہ ذوق پیدا کر دیا کہ ہم سب اسے مل کر پڑھیں. اب اگلا عنوان ہے جی علم لدنی. ٹھیک ہے, یہ اسی کے ساتھ ہی چل رہی ہے بات کہ ان تینوں چاروں شعبوں پہ, یعنی یہ اس میں اطلاقیہ یا تدلا, اور اس میں عینیہ یعنی ابدا, اور اس میں کونیہ یعنی خلق اور استدبیر, ان کو سمجھنے اور ان کو مزید واضح کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ علم لدنی کا کیا رول ہے. اب قانون یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے تو نگاہ اسے دیکھتی ہے. اب سمجھ آیا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ایک علم دیا جائے, تاکہ ہماری نگاہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا سیکھ جائے. تو لکڑی کے اب ایک فریم میں اب مثال دے رہے ہیں کہ ایک تصویر باندھا, لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ تصویر کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے, تو نگاہ شیشے کو نہیں دیکھتی. یعنی آپ کسی بھی تصویر کو دیکھیں تو اس کے اوپر شیشہ لگاؤ تو شیشہ نظر نہیں آئے گا, ہمیں ڈائریکٹ تصویر دکھتی ہے. اور اس کی مثال بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شو رومز میں شفاف لگے ہوئے گلاس ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تیزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ علمی حیثیت سے نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف شیشہ لگا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, یہ حواس کا دھوکہ ہمیں ہر روز ہو سکتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے. تو یہ جو حواس ہے مادی زون کے, یہ ہماری مدد نہیں کرتے, ہمیں چیز کو پوری طرح نہیں سمجھ آنے دیتے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ علمی حیثیت سے نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف شیشہ لگا ہوا ہے. اس کے برعکس اگر ہمیں یہ علم حاصل ہو کہ فریم شدہ تصویر کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے, تو ہم اس تصویر کو دیکھنے کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ ہماری نگاہ شیشے کے اندر تصویر دیکھ رہی ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ گلاس ڈورز پہ کوئی وائٹ یا ریڈ کلر کا ایک چیز بنا دی جاتی ہے یا اس پہ رنگ مل دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کو اندازہ ہو کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ رکاوٹ ہے. اب دوسری مثال دیکھیں, یہ ذرا تھوڑی سی اوپر کے درجے کی مثال ہے. ہیروشیما کی پہاڑیوں کی ہے. اس وقت ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ پہاڑ دھوئے کی شکل اختیار کر گئے، یعنی وہ پہاڑ وہاں سے غائب ہو گئے. اب جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ موجود ہیں، لیکن جب چھوا تو وہاں دھوئے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب کیونکہ لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کوئی ہتھیار ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی طاقت پہاڑ کو دھواں بنا دے، تو وہ دکھا ہوا پہاڑ ان کو مسلسل دکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا علم بتا رہا ہے کہ یہاں پہاڑ ہے، اور ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ پہاڑ غائب ہو سکتا ہے، لہذا وہ اسے دیکھتے رہے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ وہ دکھتا رہا، کافی عرصہ دکھتا رہا، حالانکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں. تو دیکھنا ہو، سننا ہو، چھونا ہو، یہ سب علم کی شاخیں ہیں، اور دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے میں علم رہنمائی کرتا ہے. اگر ہمیں پہلے سے کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہے تو ہم اس چیز کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کیسی مثال ہے، شیشے پہ، یا آپ نے دیکھا ہوگا گھڑی میں آپ وقت دیکھ رہے ہیں تو گھڑی میں باہر شیشہ لگا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں چونکہ صرف سوئی دیکھنا ہے تو آپ کی نظر، نگاہ شیشے پہ نہیں رکتی، براہ راست سوئیوں پہ جاتی ہے. یہ تیسری مثال اس میں میں نے عرض کر دی. یہ موجودات کی حیثیت، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی ہم خود اور موجودات، یعنی جو بھی چیز موجود ہے، اگر ہم اس کی حیثیت کو غور کریں، اس کی حیثیت علم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز علم دے رہی ہے، اور علم حقیقت ہے، اور لا علمی لا موجود ہے. اب یہ ذرا صوفیانہ انداز کلام ہو گیا، تصوف میں اس طرح گفتگو کی جاتی ہے کہ علم حقیقت ہے، یعنی وہی موجود ہے، اور لا علمی یعنی ہم کہتے ہیں علم نہیں، نہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب علم کی، یہ وہی علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی صورت ہمیں منتقل ہوا. علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات، اس کی پوری حیثیت اور اس کی ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صورت میں ہمیں منتقل ہوئی ہیں، اور یہ وہی علم ہے جو اللہ نے آدم کو سکھایا. اب علم کی درجہ بندی چار درجوں میں قائم ہے. صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے، دوسری موجودگی کا نام عین ہے، اور تیسری موجودگی کا نام کون ہے، اور ان تینوں موجودگیوں کی یکجائی کا نام مظہر ہے. پھر وہی چار چیزیں. اب اطلاق صفت کی پہلی موجودگی، عین صفت کی دوسری موجودگی، کون صفت کی تیسری موجودگی، اور چوتھے نمبر پہ آ گیا مظہر، اور یہ تینوں صفات کا یکجا ہونا ہو گیا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں، جو اللہ کے ذہن میں پورا پروگرام ہے، اس کو آپ ایک فلم کی طرح سمجھیں، اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو کن قیاس کر لیں، یعنی وہ فلم میں سے نکل کر آنے والی روشنیوں کو آپ سمجھیں یہ کن ہے، تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کی فلم اس وقت نشر ہوئی جب کن سے سوئچ آن ہوا، یعنی کن کہنے سے گویا اللہ نے اس کے نشریات کا سوئچ آن کر دیا. دیکھیں یہ ایک بالکل ماڈرن قسم کی مثال ہے. اب ہم اسے جیسے بھی لیں، لیکن آپ اس مثال پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم، اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے کے ساتھ ذاتی علم اللہ کے ارادے کے ساتھ حرکت میں آ گیا. دیکھیں نا، سوئچ آن کرنے سے کیا ہوا، کارخانہ، اس میں جو مین موٹر ہے، مین مشین ہے، وہ چلنا شروع ہو گئی. یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک مظاہرہ ہے، ہر ذرہ. اب مثال لیں، آپ کہتے ہیں جی کون سے ذرے، آپ کا ذہن وہاں ذرے سن کر ساحلوں پہ گھوم رہا ہے. آپ گھر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے نمک کے ذرے پہ غور کریں تو کیا اس کے اندر سارا علم نہیں موجود؟ उसकी नमकीनी, उसका इस्तेमाल, उसका होना, कैसे वो बना, ये सारा कुछ उस जर्रे के अंदर नक्श है, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, ना दे सकते। तो ये क्या है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह ताला के इल्म का मुजाहिरा है। तो अगर एक नमक का जर्रा अल्लाह के इल्म का मुजाहिरा है, यही बात अल्लाह ने कही कि भी कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है, तो हमने कर दिया कोई, यानी कि पत्ता भी अल्लाह के इल्म के बगैर हरकत नहीं करता, और हमने कर दिया अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करता। जरा फर्क देख लीजिए, जिंदगी की हर हिस और जिंदगी में काम करने वाले तमाम हवास, गौर करें, कोई भी चीज हो वो इल्म है। जिंदगी में काम करने वाले हमारे हवास हैं, जिनसे हम वाकिफ हैं, जितने भी इसके दर्जे हैं, जितनी भी रफ्तारें हैं, वो सब का सब इल्म के सिवा कुछ नहीं है। यानी यहां सिवाय इल्म के है ही कुछ नहीं, इल्म ही वजूद बन रहा है और इल्म ही वजूद का एहसास कर रहा है। अब इल्म का पहला रुख ये है कि इस इल्म का बराह रास्त अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम है, ये पहला रुख, क्योंकि अल्लाह का इल्म है, लिहाजा उसका ताल्लुक अपने मालिक, अपने खालिक से जुड़ा हुआ है। और इल्म का दूसरा रुख ये कि इल्म कायनाती वजूद बन गया। अब जिंदगी और जिंदगी के तमाम मराहिल, हाँ वो जाहिरी दुनिया से ताल्लक रखते हो या गैब की दुनिया से, सबकी बुनियाद इल्म है। गोया ये जाहिरी मादी दुनिया भी इल्म है, और जो इसके पसे पर्दा जो एजेंसीज काम कर रही हैं जो गैब में है, वो भी इल्म है। जिंदगी और जिंदगी के तमाम मराहिल और जाहिरी दुनिया से ताल्लक रखते हो या गैब की दुनिया से, सबकी बुनियाद इल्म है। और ये वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने आदम को अता किया, और जिस इल्म के बारे में फरिश्तों ने इकरार किया है कि हम इस इल्म से ना वाकिफ हैं। अल्लाह ताला का हर इस्म अल्लाह ताला की एक सिफत है, और अल्लाह ताला बहैसियत खालिक अपनी हर सिफत में कामिल कुदरत रखते हैं। अब कामिल यानी मुकम्मल, और कुदरत कदर से है, वो जितनी चाहे किसी चीज की मकदारों को इस्तेमाल करे ना करे, ये है कुदरत। और हर सिफत के साथ कुदरत और रहमत शामिल होती हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिफत अल्लाह की हर सिफत के साथ दो सिफात और शामिल हैं। हर सिफत असल में तीन सिफात का मजमू है, या हर सिफत हर इसम के आगे तीन किस्म की तजल्ली है, और उसमें से एक वो सिफत जैसे इल्म है, और इल्म के साथ कुदरत है, और कुदरत के साथ फिर रहमत है। ये कुदरत और रहमत अल्लाह की हर सिफत समात है, तो उसके साथ कुदरत और रहमत शामिल है। बसारत है तो उसके साथ भी कुदरत और रहमत शामिल है। इसी तरह जब हम अल्लाह के को बसीर कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला बसीर होने की सिफत में इस बात पे कुदरत रखता है कि जिसको चाहे बसारत अता करे। साथ साथ समात, बसारत या दूसरे हवास के साथ अल्लाह ताला की सिफत खालकियत के साथ रहमत भी शामिल है। यानी उसे तखलीक करने की सिफत, खालकियत जिसे कुदरत का है, तखलीक करना क्योंकि मकदारों का ताई के साथ रहमत भी शामिल है। अब रहमत का मतलब उसका जारी रहना, उसका इजरा होना। मसलन अल्लाह ताला ने आंखें इसलिए अता की हैं कि आदमी के अंदर देखने की कुदरत पैदा हो जाए। अब अल्लाह ताला की अता करदा आंखों में बसीर होने के साथ साथ रहमत का अंसर भी शामिल है। अब ये रहमत का मतलब आप तरस खाना लेना बंद करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो यानी अल्लाह ताला की हर इनायत और हर आता में रहमत शामिल है। रहमत कहते हैं कंटिन्यूएशन, ठीक है। रहमत से मुराद ये कि इंसान अल्लाह की दी हुई सिफत से खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। यानी ये कनेक्टिविटी, ये कंटिन्यूएशन, कनेक्टिविटी और कंटिन्यूएशन का नाम है रहमत। और इससे अंदाजा कर लीजिए कि रहमतुल्लिल आलमीन का क्या मतलब हुआ, वो खुद भी इल्म सीखे और नस्ल इंसानी को भी अलूम सिखाए, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दे, यहाँ लिखा है रखे। तो ये जनाब आपका चैप्टर अल्लाह ने करम किया मुकम्मल हो गया। जी जनाब, तो इसका लुबे लुबाब और खलासा ये बना हजूर कि कुन फयाकून का सारा निज़ाम इस चैप्टर में हजूर मुर्शिदे करीम ने ये बात फरमाई कि अल्लाह का प्रोग्राम जिस फिल्म से निकलकर नशर होना शुरू हुआ वो कुन फयाकून का एक बटन है, जब उन्होंने वो स्विच ऑन किया तो वो प्रोग्राम से रोशनियां निकलना शुरू हो गई, ये कुन हो गया, और जहां वो पर्दे पे जाके टकराना शुरू हुई ये फयाकून हो गया। और फिर इनको समझने के लिए उन्होंने बता दिया कि ये तीन दर्जे हैं, इतला, कैन, कौन, और फिर ये बनते हैं मजहर, और इन्हीं के यही चार चीज़ें हैं, इन्हीं चार चीज़ों की बात होती रही है अब तक, और इन्हीं चार दर्जों की बात को वो हमारे जहन में नक्श कर देना चाहते हैं ताकि हमें कुछ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि अल्लाह का तख्लीकी निज़ाम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसमें कोई लफ्ज ऐसा रहा हो जो आपकी समझ में या जिसका जवाब आप समझते हैं मुझे देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास। जी वालेकुम अस्सलाम। सिफत के साथ जुड़ी हुई है, हाँ जी, यानी जो भी सिर्फ जैसे देखें यहां मिसाल दी है ना हजूर ने कि बसीर, हम अल्लाह को बसीर कहते हैं, साफ लिखा हुआ है, इसे दोबारा पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला बहैसियत खालिक, अब खालिक अपनी हर सिफत में कामिल कुदरत रखता है और हर सिफत के साथ कुदरत और रहमत शामिल होती है। जब हम अल्लाह को बसीर कहते हैं यानी देखने वाला, निगाह का इस्तेमाल करने वाला, तो उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला बसीर होने की सिफत में इस बात पे कुदरत रखता है कि जिसको चाहे बसारत अता करे। ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है कि वो बसारत जिसको जितनी चाहे अता कर दे, वो इसको बढ़ा भी सकता है, इसको कम भी कर सकता है, बशर्ते बंदा ख्वाहिश तो करे। तो यानी समात और बसारत, साथ साथ समात बसारत या दूसरे हवास, ठीक है ना, के साथ अल्लाह ताला की सिफत खालकियत वजाहत कर रहे हैं कि कुदरत से मुराद और रहमत के साथ क्या मतलब है। कुदरत का मतलब खालकियत, के साथ रहमत भी शामिल है, और आखिर में जाके उन्होंने वजाहत कर दी कि रहमत से मुराद है कि इंसान अल्लाह की दीवी सिफत से खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। और मैंने कहा कि असल में ये कंटिन्यूटी को कहते हैं, किसी चीज के इजरा को कहते हैं, जारी रहने देने को कहते हैं। जी वेलकम। Take a very good care yourself. Thank you, sir. Take a very good care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
ये भी नजरिया रंगो नूर का ही लिंक है, ये इरफान भाई ने भेजा है।
जी हाँ बिल्कुल गया है, क्यों वो कोई कराची से बाहर थे, बारिश तो नहीं देखता कि ये अमीर है के गरीब है। हाँ जी संगे चल दे, नवाज नवाज वो क्या है वो इसबगुल रोड बात सुनो, नवाज क्या कर रहे हो? सके लगे चाय खोरा बंद उसका करना।